أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجی محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تو ایک انتہائی عظیم رات، بلکہ راتوں کا ایک سلسلہ آنے والا ہے، اور ان راتوں میں ہم کون سے ایسے اقدامات کریں کہ گویا ایک لحاظ سے ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکیں، کیونکہ شب قدر تقدیریں لکھوانے کی رات ہے. کاتب تقدیر انتظار کر رہا ہوگا کہ آپ کون سی دعا اس رات کو کرتی ہیں، اور وہ پورے سال کے لیے آپ کا وہ مقدر کر دے. انتہائی عظیم راتیں ہیں، اور ایک ایک لمحہ آپ کو ان راتوں سے کشید کرنا ہے. اچھا، پچھلے سالوں میں جو خاص طور پر جو نیا گروپ ہے ان کے لیے ایک درخواست یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں تقریباً 4 شب قدروں کے جو دروس ہیں وہ ہمارے مدرسے کے چینل پہ دستیاب ہیں. یہ سمجھیں اس کے آگے کے کچھ باتیں ہیں جو اس درس میں آج ہم بیان کریں گے، لیکن انتہائی اہم ترین اعمال جو واقعتاً اس رات کو کرنے چاہیے وہ ان تمام دروس میں جو پچھلے سالوں میں ہو چکے ہیں اس میں بیان ہو چکے ہیں. فقط اس درس پہ اکتفا نہ کیجیے گا، یہ آگے کی کچھ باتیں اس کے اندر ہم بیان کریں گے، لیکن جو بنیادی اور اہم ترین باتیں ہیں وہ پچھلے دروس میں بیان ہو چکی ہیں، تو اس کو ضرور سن لیں، اور پھر اس کے بعد اس درس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا لیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ یہ راتیں جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی بات کی گئی کہ یہ اپنی تقدیریں بنانے کی رات ہے، یہ تقدیروں کو خود لکھنے کی رات ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ توفیقات کے خزانے لوٹنے کی راتیں، اور یہ راتیں جو ابھی کچھ دن بعد آپ کے کو سعادت ملے گی ان راتوں میں اعمال انجام دینے کی، ان راتوں میں اپنے پروردگار کو منایا جائے گا، اور اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے والی یہ راتیں ہوں گی. اور جب وہ آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی تقدیر کو لکھوا لیں گی تو پھر اس کے بعد وہ فائل، جب خوب دعائیں ہو چکیں گی اور جب وہ تقدیر آپ کے لکھ دی جائے گی تو پھر وہ فائل حضرت حجت کے دستخط کے لیے ان کے پاس جائے گی. اور ہمیں کامل یقین ہے کہ وہ کریم ابن کریم کبھی ان دعاؤں کو رد نہ کریں گے. شب قدر پچھلے تمام زمانوں سے چلی آ رہی، اور روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب حضرت یوسف نے شب جمعہ میں، جو کہ شب قدر بھی تھی، اس میں دیکھا تھا. ہم بھی ان تمام راتوں میں توفیقات کے خزانے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے تھیلے ساتھ لے کے جائیں گے. ایک دفعہ حج پہ آغا نجم الدین تبسی کا ایک درس سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. انہوں نے بہت ہی اچھی مثال بیان کی تھی، جس کا آدھا ٹکڑا میں نے پچھلی کسی نشست میں بیان بھی کیا تھا. وہ نادر شاہ کا واقعہ خود آغا نجم الدین تبسی نے سنایا تھا. کیا تھا کہ نادر شاہ ہمیشہ کتاب خدا سے تفاول کیا کرتا تھا، جتنی بھی جب بھی جنگوں کا ارادہ کرتا تھا. جس وقت اس نے ارادہ کیا کہ مجھے فلاں جگہ کے اوپر حملہ کرنا، اس وقت قرآن اس کے پاس نہیں تھا. ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس نے پچھلی دفعہ میں جلدی سے گزروں گا لیکن آگے کا ٹکڑا بیان کرنا. ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، اس نے بچے سے پوچھا جس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی، دیکھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا فتح اللہ. باپ کا نام کیا ہے؟ نصر اللہ. ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کتاب اللہ. اس نے کتاب ہاتھ سے لی, قرآن مجید تھا, قرآن کو درمیان سے کھولا, اس میں آیت نکلی انا فتحنا لکا فتح مبینہ. اب خوش ہو گیا بادشاہ کہ مجھے جو چاہیے تھی وہ ہدایت مل گئی. اس نے کہا بیٹا اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلاؤ. اس نے کہا کیوں؟ کہا میں تمہیں اشرفیاں دینا چاہتا ہوں. بچے نے کہا نہیں, میری ماں کبھی بھی یقین نہیں کرے گی. نادر شاہ نے کہا کیوں یقین نہیں کرے گی؟ کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ نادر شاہ نے فقط یہ مٹھی بھر اشرفیاں مجھے دی ہیں, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گی کہ اگر نادر شاہ ہوتا تو کم سے کم تھیلیاں تو اشرفیوں کی دیتا. اسی وقت اس نے کئی تھیلیاں بچوں کو اشرفیوں کی دیں, تو بچے نے اپنی چالاکی کے ذریعے پوری تھیلی جو حاصل کر دی. اب آگے تبسی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ کیا پروردگار کی عطا معاذ اللہ نادر شاہ سے کوئی کم ہے, یا ہم کسی بچے سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں؟ تو لہذا آپ کو چاہیے کہ جو بھی حج عمرے پہ جائے خوب دعائیں کر کے اپنی سب چیزیں منوا کر پروردگار سے آئے, اور یہ رات بھی جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس میں جتنی چاہیں دعائیں کریں, دعاؤں کے سلسلے میں کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں, بلکہ ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ آپ باقاعدہ لکھ کر رکھیں. ابھی آپ کے پاس ہیں چند دن, ایک لسٹ بنائیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی دعا رہ جائے. تو جو بھی تقدیر آج لکھی جائے گی, یعنی آج سے مراد اس شب قدر, وہ نئے سال کی تقدیر ہوگی. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سال کی شروعات شب قدر سے ہوتی ہے, اور اسی شب قدر میں اس سال سے لے کر آئندہ سال تک کی جتنی بھی تقدیریں ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. تو یہ آپ کو علی الخصوص اس کے اندر اس بات کا خاص الخاص خیال رکھنا ہے کہ انتہائی اہم ترین یہ رات ہے, اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے. اچھا, بالکل ابتدا ہی میں سمجھیں کہ اس رات کا ایک بہت بڑا تحفہ, وہ میں آپ کو آج ہی کے درس میں دے دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ابتدا آپ اس رات سے ہی کر دیں. وہ کیا ہے؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات کتنی ایک عظیم شخصیت امام خمینی کی تھی, کتنی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی امام خمینی نے حاصل کی, اور اسلام کا کیسا احیا کیا. یقیناً اس کے ساتھ ان کی وہ تمام عمل کی دنیا کے آدمی تھے, پریکٹیکلی ہر چیز کیا کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا. تو آخر امام خمینی نے اتنی عظیم کامیابیاں کیسے حاصل کی, اور ہم بھی کسی پرسنٹیج میں ایسی کوئی عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں جو بھی ہماری فیلڈ ہے, جس میں بھی ہم آگے جانا چاہتے ہیں, دنیا کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں, آخرت کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں. تو جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی عمر فقط 30 سال تھی, 30 سال بالکل جوان تھے, اس وقت امام خمینی جیسے کہ دیگر علماء کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کہ اپنے سے جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ لائے عمل لینے کے لیے جاتے ہیں. تو امام خمینی بھی آیت اللہ شیخ حسن علی نقودکی اصفہانی ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ جس سے میری روحانیت مضبوط ہو, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. آیت اللہ شیخ حسن علی نقودکی اصفہانی یہ مرجع بھی تھے اور بہت ہی عالم عارف شخصیت تھے. امام خمینی سے ان کی ملاقات مشہد میں ہوئی, یہ آیت اللہ شیخ حسن علی نقودہ کی اس پہانی کی قبر مبارک ہے. اور امام خمینی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے علم کیمیا جو ہے وہ سکھائیں. علم کیمیا, دیکھیے ایک علم کیمیا ایک ایسا ایک علم ہے کہ سمجھیں کہ انسان اس علم کو اگر حاصل کر لے تو خاک کو بھی سونے میں تبدیل کر سکتا ہے, اور نہ جانے کون کون سی طاقتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں. اچھا, خود آیت اللہ نقودی کی اس کہانی کی بہت ساری کرامات ہیں, جو کہ کرامات الاولیاء کے نام سے ایک کچھ تو کتابیں ہمارے برادران اہل سنت اسی نام سے لکھی گئی ہیں، لیکن شہید شیرازی ثانی ان کی جو کتاب ہے من کرامات الاولیاء، اس میں بھی ان کا کافی تذکرہ ہے شیخ حسن علی نقودکی کا۔ یہ اپنے طویل رکوع کرنے میں انتہائی شہرت رکھتے ہیں، معمولی بات نہیں کہ پوری پوری رات اس طرح سے آیت اللہ حسن علی نقودکی اصفہانی پوری عبادت میں پوری رات ایسی گزارتے تھے رکوع میں، چھت پہ جا کر برف باری ہو رہی تھی، جب صبح لوگ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کمر ان کی پوری برف سے ڈھک چکی ہوتی تھی، اس طرح سے رکوع کیا کرتے۔ ایک تو رکوع خود آیت اللہ حسن علی نقودکی کے بہت مشہور ہے، اسی طرح سے اویسے قرنی کے رکوع اور سجدے بہت مشہور، وہ بھی اویسے قرنی قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزارتے تھے، آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی اویسے قرنی کی، اور ایران میں بھی ان سے منسوب ایک جگہ ہے اویسے قرنی سے، اور اس کے علاوہ یمن میں یہ جگہ یا اویسے قرنی کی رہائش گاہ کے طور پر شہرت رکھتی۔ اچھا، خود مجلہ ایک باقاعدہ نکلتا ہے ایران سے جس کا نام ہے حوزہ، باقاعدہ ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا جو 58 نمبر ہے 58، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نقودکی کی اصفہانی یہ امور باطنیہ کے اندر یہ کہاں سے گائیڈنس اور یہ طاقت کہاں سے حاصل کرتے تھے کہ اتنے عالم عارف ہو گئے اور کہ امام خمینی ان کے پاس جاتے تھے کہ لاہ عمل ہمیں بتائیے۔ تو امور باطنیہ میں آیت اللہ نقودکی حضرت کمیل ابن زیاد ثقفی کی روح سے ارتباط اور توسل کر کے مدد کو حاصل کرتے تھے، یہ عراق میں حضرت کمیل ابن زیاد جن کی دعائے کمیل ہے ان کا مزار مبارک ہے، ان کی روح سے کسب فیض کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء کس طرح سے بزرگ علماء کے پاس جا کر یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں۔ خیر، امام خمینی ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کیمیا سکھائیے، 30 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ تمہیں کیمیا سکھا سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ساری طاقتیں اور پاورس آ جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک تم زندہ ہو کسی کو اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ بات بتاؤ گے نہیں۔ اچھا، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جی جی بالکل، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے، پیچھے لگ جاتے ہوں۔ امام خمینی نے کہا نہیں، میں یہ وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں میرے ایمان کی کیا حالت ہوگی، میں آپ سے وعدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ اتنی بڑی بات وہ تیار ہو گئے ہیں ایسا عمل بتانے پر، لیکن امام خمینی نے کہا نہیں، اس شرط کے اوپر مجھے قبول نہیں، ہو سکتا ہے کبھی میں وعدہ خلافی کر جاؤں جو کہ مجھے برداشت نہیں۔ جب امام خمینی کی شفافیت دیکھی، 30 سال کی فقط عمر ہے، جوان آدمی تھے، یہ شفافیت، یہ صداقت، یہ سچائی جب ان کی دیکھی، اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اب میں تمہیں کیمیا سے بھی بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اگر تم پابندی سے انجام دو تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی تمہیں ملے گی، بلکہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ نقودکی اصفہانی نے باقاعدہ ایک عمل صرف جو کہ 5 مرحلوں کے اوپر مشتمل ہے، بہت ہی چھوٹا، جس میں 3 آپ روزانہ کرتی ہیں، لیکن آپ کو ان کا ادراک نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ کتنی خصوصیت کی حامل یہ چیزیں۔ یہ آیت اللہ نقودکی کے پوتے ہیں، ہاشمی خراسانی، پوتے یا نواسے، یہ آج کل زندہ بھی ہیں، یعنی وہی شیخ حسن علی نقودکی اصفہانی، یعنی علماء کی باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کی نسلوں میں کہ علم دین جاری و ساری رہتا ہے۔ کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس پر تم مداومت کرو۔ کتنے اس تسبیح کے اندر اسرار ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں، کیا کچھ اس تسبیح کے ذریعے انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ تسبیح حضرت زہرا، اب تک لوگ اسے بہت سرسری یا خود اس کی اثر پذیری اس وجہ سے بھی بظاہر کم محسوس ہوتی، کیونکہ اس کو کرنے والا خود ہی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، بلکہ بس اپنے ایک روٹین میں اس نے اپنے رکھا ہوا ہے، لیکن دل سے کوئی خاص اہمیت نہیں. ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرہ پر مداومت ہمیشہ کرنا، کبھی ایک دفعہ بھی نہ چھوٹنے پر. دوسری چیز، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت. بہت سے نسخوں کے اندر یہ جو انہوں نے یہ جو واقعہ کوٹ ہوا ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، کسی کسی جگہ کے اوپر یہ بات بھی ملی ہے کہ آیت اللہ نقودکی نے جو تاکید کی تھی اس میں وہو العلی العظیم تک پڑھنے کے لیے آیت الکرسی کو کہا تھا. لیکن اگر آپ وہو العلی العظیم تک کی نیت کریں، اس کے بعد تبرکاً ہم فیہ خالدون تک بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس آیت الکرسی کے اندر ایک ایسی زبردست پاور ہے کہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. کہتے ہیں کہ سوائے صدیق کے کوئی اس پر مداومت نہیں کر سکتا. یعنی اگر اپنا کوئی مقام بلند کرتے ہوئے جانا ہے ان دعاؤں کے ذریعے، تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنا معمول بنا لیجیے. مداومت کرنی ہے، ہمیشہ کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں. اور صدیق جس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ روایات کے اندر بیان ہوا ہے کہ اتنے صدیق کا ثواب ملے گا، خود سوچئے کہ وہ صدیق خود انسان بن سکتا ہے اگر اس کی مداومت کر لے. روایت میں ہے کہ سوائے صدیق کے کوئی آیت الکرسی کو نماز کے بعد ہمیشہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے ذریعے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے. اس کے بعد کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، تین مرتبہ ہر نماز کے بعد. اور اس کے بعد ہے تین مرتبہ درود پڑھنا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو تین مرتبہ درود پڑھنے کے بعد، اس کے بعد تین مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل. دوسری آیت سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز، دوسری آیت بڑی ہے لیکن آخری جز وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سے شروع ہوتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اچھا، ایک بات اور ابھی میں بتا دوں کہ ابھی آگے بھی بہت سارے اعمال اور کچھ دعائیں اور اذکار آئیں گے. آپ لوگوں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ہم نے پہلے ہی سے ایک صفحے کے اوپر وہ تمام دعائیں پرنٹ کروا کے یہاں پہ رکھوا دی ہیں. ہر شخص خاتون جو ہیں جاتے ہوئے نیچے سے کاؤنٹر سے وہ لیتی ہوئی چلی جائے، تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو بتا بھی دیا کہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل، یہ جو ہے یہ چوتھی چیز انہوں نے بتائی. اور یہ کچھ بھی نہیں، آپ کو دو چار دفعہ پڑھیں گی تو زبانی یاد بھی ہو جائے گی، ورنہ اپنی جائے نماز کے اندر باقاعدہ وہ پیپر بھی آپ رکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے، خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں، یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ. باقاعدہ حضرت ابو ذر غفاری سے جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی. یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں، دوسری آیت کا آخر جو خاص طور پر، پوری دو دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو کہ مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عوف ابن مالک، ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا تھا. اچھا، یہ بہت ہی غمزدہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار. تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو اور اس کے علاوہ تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو. یہ گئے عوف ابن مالک، اور متقی و پرہیزگار تو تھے، اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کیا. اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اونٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سا کافروں کی نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا. تو نہ صرف یہ کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی, وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد یہی سورۃ طلاق کی یہ دو آیات بھی نازل ہیں جو اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے, اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا, اور جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جب روزانہ آپ تین تین دفعہ شاید کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دماغ میں رکھیں گی کہ تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں, جس کو آپ سنتی رہتی ہیں ہاں بھائی گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو, ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں, رزق میں آپ کی وسعت ہو جائے گی, پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں آپ گناہوں سے, انسان اس کو اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھے کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر, اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں گی. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں کس طرح سے ہمارا اور گزر اوقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کہاں کہیں اور جاب تلاش کرتے پھریں گے, اور بینک کی نوکری جو ہے سودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے, تو کوئی حل ہمیں بتائیے. تو آیت اللہ خوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورۃ طلاق کی یہ دوسری آیت کا آخری حصہ لکھتے تھے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, آپ تقوی اختیار کریں ہمت پیدا کریں اس جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں, پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسی سہولیات نکالتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ اتنی اہم ہیں یہ آیات, اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے. اکثر والدین کو شکایت ہوتی کہ اول تو یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں, اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو تعقیبات وغیرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, تسبیح حضرت زہرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے, بس نماز پڑھی اور فوراً سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے. ایک دفعہ اگر آپ ان کو احساس دلا کر بچوں کو اگر یہ والی چیز یہ عمل سکھا دیا جائے تو اللہ خودگی کا اور وہ اس کو کرنے لگے تو اس کے اندر خود ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت ہے, یہ ایڈکٹیو ہے, یعنی اس کے بعد جو بھی آدمی اس کو شروع کر دیتا ہے وہ اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا, اس سے چھٹتا ہی نہیں ہے. پھر عجیب و غریب اس ذکر کے اندر ایک ایسی صلاحیت, ایسا میگنیٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو اس عمل کو پھر چھوڑ نہیں سکتا اور ساری زندگی پھر اس کو انجام دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ دو آیتوں کے اوپر تم مداومت کر لو, دوسری آیت کا آخری جو سورۃ طلاق کا اور آیت نمبر تین, تو کہا کہ پھر تو یہ کیمیا تو بہت چھوٹی چیز ہے, دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہت تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہم نے خود دیکھا کہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر سے پھر یہ عمل کرنا شروع کیا, اور جب ان کا انتقال ہوا تو واقعتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کس طرح سے امام خمینی کے ہاتھوں میں آ گئی. اچھا جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اتنی جلدی نتائج ظاہر ہوئے, توفیقات کے ایسے خزانے ملے کہ امام خمینی کی جو مشہور ترین کتاب ہے چہل حدیث وہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر ہی کے اندر لکھ لی تھی. اس عمل کو شروع کرنے کے بہت ہی جلد انہوں نے وہ عظیم معرکۃ العرا کتاب لکھی جو آج بڑے بڑے علماء اس کے درس دیا کرتی. تو بہرحال آپ بھی اس کو شب قدر سے کرنا شروع کر دیں, بلکہ شب قدر میں بھی چند دن آج ہی سے کرنا شروع کر دیں. زندگی کیا بھروسہ کہ انسان عمل کرنا شروع کر دے تو اس میں انتظار کس بات کا ہے, شب قدر میں اور زیادہ پختگی آ جائے گی اس کے اندر, لیکن آج ہی سے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں, پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے اس میں کامیابیاں آپ کے قدم چومتی. اچھا خود یہ جو تقوی اختیار کرنے والے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, یہ سورۃ طلاق کے اندر دوسری چوتھی اور پانچویں آیت کے اندر بار بار یہی کلمہ ریپیٹ ہوا ہے, اور نئے نئے فائدوں کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے. یہ جو دوسری آیت میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ گمان بھی تمہیں نہیں ہوگا اور خدا تمام مشکلات سے بھی تمہیں نکال لے گا. پھر اسی سورۃ طلاق میں پھر یہ کلمہ ریپیٹ ہوا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ، لیکن کس کے ساتھ؟ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، خدا تمہارے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے گا، تم تقویٰ تو اختیار کرو. یعنی بار بار پروردگار آگے بتانا چاہ رہا ہے. پھر تھوڑی سی آگے آیت چلتی، اگلی آیت تھی، پھر آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی پروردگار بخش دے گا، تم تقویٰ تو اختیار کرو، تمہارے لیے اجر عظیم اس نے رکھا ہوا، تمہیں اجر عظیم بھی وہ عطا کرے گا. تو صرف اس کلمہ تقویٰ کے اندر یہ گناہوں سے بچنا ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کی تمام سہولیات اس کو مل جاتی ہیں، ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، تمام مشکلات سے انتہائی آسانی کے ساتھ پروردگار اس کو نکال دیتا ہے، زندگی کے تمام امور اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور عظیم ترین درجات اور ثواب جو اس کو دیے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ صرف سورۃ طلاق کے اندر کتنی جگہ یہی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ والا کلمہ ریپیٹ ہوا، کہ بار بار جب دن میں 5 نمازوں کے لیے کم سے کم 15 مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمہ بھی غور کریں گے تو خود بخود ایک ملکہ آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گا گناہوں سے بچنے کا، جو کہ اس رات کا بہت اہم پیغام بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس رات میں کم سے کم آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے کہ شب قدر میں کم سے کم ایک برائی جس کے اندر آپ زیادہ تر اوقات میں محسوس کرتی ہیں کہ میں مبتلا ہو جاتی ہوں، اس کو ضرور چھوڑنے کا عہد کریں، چھوڑنے کا عہد کرنا ہے اس کو. ایسی اس رات کو سرسری طور پر پروردگار سارے گناہ معاف کر دے، سرسری طور پر، کہ اس میں ہمارا دل بھی اس کی طرف جو ہے لگتا نہیں ہے اور ہم زبانی طور پر کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس طرح نہیں. اس رات کو خاص اور خاص طور پر ایک برائی کو چھوڑنے کا عہد کر کہ میں اس برائی کو دوبارہ نہیں کروں گا. مثلاً اگر کوئی مرد حضرات ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، اس رات کو عہد کر لیں کہ کم سے کم اس برائی کو میں آج سے چھوڑ رہا ہوں، آج سے داڑھی رکھوں گا. آپ محسوس کرتی ہیں غیبت میں اکثر مبتلا ہو جاتی ہیں، آپ عہد کر لیں کہ بس آج سے میں عہد کرتی ہوں کم سے کم غیبت نہیں کروں گا. جھوٹ میں اگر زیادہ مبتلا محسوس کرتی ہیں، جھوٹ کا نہ بولنے کا عہد کر لیں. بے پردگی کا اگر کوئی خاتون مبتلا ہے اس کے اندر، یا ایک اور بیماری کے اندر مبتلا ہے جسے نامکمل پردہ کہا جاتا ہے، بہت سے اس کی بھی اقسام ہے نا، نامکمل پردہ، تو کہیں گے کہ نہیں آئندہ سے میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گی کہ پردے کی کسی بھی جگہ، چاہے وہ شادی بیاہ کی تقریب میں جانا ہو، کسی اور تقریب کے اندر جانا ہو، تو پردے کے اندر کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو جاتی، میک اپ کر کے چلی جاتی ہیں اور لباس ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے مناسب نہیں ہوتا. تو کم سے کم ایک ایسی برائی چھوڑنے کا آپ کو عہد کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی جو دیکھیے جو نمازیں ہیں آپ کی، اس میں نمازوں میں چاہے گھر میں کوئی اور نامحرم یا محرم موجود نہ بھی ہو، تب بھی آپ کو مکمل پردے کے ساتھ 5 مرتبہ اس بات کی مشق اور پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ کہیں باہر نکل کر پردے کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پر. دیکھیے اپنی اہمیت کو آپ سمجھیں، یہ جو عورتوں کو عبادات کی جو توفیق ہے، یقین جانی کہ مردوں سے زیادہ، مردوں کی نسبت 6 سال پہلے بچیاں جو ہیں وہ بالغ ہو جاتی ہیں، عورتیں مکلف ہو جاتی ہیں، لڑکیاں مکلف ہو جاتی، لڑکے تو 15 سال مکمل کر کے 16ویں سال کے پہلے دن ہوں گے، لیکن لڑکیاں 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال کے پہلے دن ہو جاتی ہیں. اس وقت جبکہ لڑکے باہر گلیوں کے اندر کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہی لڑکیاں پروردگار کے حضور جو ہے وہ راز و نیاز کر رہی ہوتی ہیں، عبادات کو جو ہے وہ انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ان کی ایک اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا دیکھیے، عورتوں کی عبادات کا دماغ میں یہ آتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کی عبادات میں نقص محسوس ہوتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی نقص ہیں وہ سب قابل جبران، ان کا پروردگار نے اس کو ازالہ کرنے کے طریقے رکھے. مثلا اگر زہرے کے دماغ میں آتا ہے کہ دیکھیں عورتوں کی عبادات بھی ناقص ہو جاتی ہیں، مہینے کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی، نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو روزوں کی تو ان کو قضا کرنی پڑتی ہے، تو ابھی جو نہیں رکھتی اس میں بعد میں جبران ہو جاتا ہے، اس میں کمپنسیشن مل جاتی. اور نمازیں اگرچہ معاف ہوتی ہیں مگر اس کا ثواب اوقات نماز میں مصلی پر بیٹھ کر ذکر خدا سے حاصل کیا جا سکتا. یعنی وہ جو کمی ہو رہی تھی آپ کو نمازیں نہ پڑھنے کی، آپ کو شریعت نے حکم دیا کہ اسی حالت میں مصلی پر آ کر وضو کر کے آ کر بیٹھ جاؤ اور ذکر خدا کرو، کوئی بھی تسبیح پڑھتی رہو، کوئی بھی دعا کرتی رہو تو وہی تم کو ثواب اور فائدے اس نماز کے جو ہے حاصل ہو جائیں گے. جس طریقے سے مسافر کی جو چار رکعتی نماز ہے وہ دو رکعت ہو جاتی ہے, بظاہر نقصان ہے دو رکعت کا, مگر اس کی دو رکعت کا جو ثواب ہے جو اس سے پروردگار نے خود ہی لے لی ہے, وہ اگر 30 یا 40 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھ لے, اس کی تکرار کر لے, تو وہی ثواب اس کو ان دو رکعتوں کا پھر دوبارہ آ کر مل جاتا. اور تو اس طرح خدا نے 9 سال کی عمر میں مکلف قرار دے کر ایک شرعی ذمہ داری ڈال کر جو ہے وہ آپ کو اپنے بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا, آپ پر پردہ واجب ہو جاتا ہے, اور پردے کی پابندی سے آپ متقی اور پرہیزگار ہو جاتی ہیں. دیکھیے یہ شب قدر جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب بھی ہے. حضرت زہرا کا ایک لقب تقیہ بھی, خدا سے ڈرنے والی, خدا کو ہر وقت حاضر و ناظر جان کر گناہوں سے دور رہنے والی. آپ تو خیر معصومہ تھیں, طاہرہ تھیں, لیکن سیرت ان کا کوئی جھلک تو آپ خواتین کے اندر نمایاں ہونی چاہیے. عرفا فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو, جتنی بھی خیر ہے ان کو ایک کلمے کے اندر جمع کر دیا گیا جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. جس کو نہ جانے کون سی چیز سمجھ لیا گیا کہ ایسی چیز جس کا کبھی جو کبھی حاصل ہی نہ ہو سکے. ایک مایوسی تقویٰ کا نام سنتے ہی لوگوں کے منہ لٹک جاتے ہیں, اور ایک مایوسی کی سی فضا ان کے دل میں آ جاتی ہے کہ نہیں یہ مقام تو ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے. تو حضرت زہرا مجسم تقویٰ و پرہیزگاری, تو ان کے وسیلے سے اس رات کو کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا باقاعدہ عہد کر. دیکھیے جس کے اندر پردے کی خلاف ورزی علی الخصوص شامل, نامکمل پردے کو کم سے کم ضرور ترک کر. ریاحین الشریعہ اس کی 6ویں جلد کے اندر جو کتاب ہے, پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے خواب دیکھا تھا, وہ واقعہ اس کے اندر بیان ہوا. دیکھا انہوں نے کہ قیامت برپا ہو گئی, لیکن ایک عورت کی نیکیاں کوہ احد کے برابر ہیں, کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری. پوچھا انہوں نے, اچھا اس زمانے میں حج کے ایام چل رہے تھے, خوابی کے اندر انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے کہ جس کی نیکیاں کوہ احد کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھاری. کہاں خواب میں بتایا گیا کہ اس کا نام زافرہ ہے. زافرہ خواب سے بیدار ہوئی زوجہ رسول, ایام حج تو چل ہی رہے تھے, حاجیوں میں باقاعدہ اعلان کروایا گیا کہ زافرہ نام کی کوئی عورت موجود ہے. مجمع میں سے ایک عورت نکل کے آئی, کہا کہ میرا نام جو ہے میرا ہی نام زافرہ. پیغمبر کی زوجہ نے فرمایا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم مجھ سے آ کر ملو. اس عورت نے جب سارے اعمال حج انجام دے دیے تو بعد میں ان سے آ کر ملی اور کہا کہ میں ہی زافرہ ہوں جو کہ ربیع انصاری کی بیٹی ہوں. زوجہ پیغمبر نے کہا کہ میں نے خواب میں اس طرح سے دیکھا ہے کہ تمہارے اعمال کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں, تم آخر کون سے اعمال انجام دیتی, کون سے اعمال؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 اعمال الخصوص مجھے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جن پہ میں ہمیشہ سے عمل کرتی آئی ہوں اور کبھی اس کے اندر ناغہ نہیں کیا, لگتا ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے یہ نیکیاں مجھے حاصل ہوئیں. کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کبھی نامحرم کے سامنے اپنے مکنے کو سر سے نہیں ہٹایا, کبھی ایک بال بھی کسی نامحرم نے میرا نہیں دیکھا, پردے کی اتنی شدت کے ساتھ پابندی میں نے کی. تو ایک تو چیز یہ, بعض اوقات ہوتا ہے نا خواتین کے ساتھ مثلا چھت پہ اسی طرح سے چلی گئیں, باقاعدہ آپ ایج لے لیتی ہیں بہت سے کہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, کہیں سے نظر آنا مشکل ہے, کہیں نہ کہیں سے آتے جاتے کوئی رشتہ دار آ گیا, کبھی بغیر موزے کے اس کے سامنے چلیں گے کہ نہیں اس کی نگاہ نہیں پڑے گی. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کسی نہ کسی کی نگاہ اکثر و بیشتر پڑھی جاتی ہے اور پردے کی کچھ مخالفت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پردے کی ذرا سی بھی میں نے کبھی مخالفت کی. اور دوسری بات یہ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن کی آواز میرے کان میں آئی ہو اور میں نے اذان کے الفاظ کو دہرایا نہ ہو. یہ دوسری بات ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی نیکیاں حاصل ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانا میرے سامنے موجود ہو اور نماز واجب کا وقت آیا ہوا ہو اور میں نے نماز پڑھے بغیر کبھی کھانا کھا لیا. یہ تین وجوہات کی بنا پر کہ دیکھیے کہ وہاں پر کوئے اوہد سے بھی زیادہ اس کی وہ نیکیاں. تو پیغام اس کے اندر یہی تھا آپ کے لیے کہ دیکھیے آپ کو بھی کسی ایک برائی کو چھوڑنے کا عہد کرنا. اور جب انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے ان تین باتوں کی وجہ سے, تو زوجہ رسول بھی قائل ہو گئے اور کہا کہ توب لک یا اختی, دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی واقعی تم کو پھر ملنا ہی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صورت میں اپنے پردے کی حفاظت کریں, چاہے شادی بیاہ کی کوئی تقریب آ جائے, چاہے کوئی اور تقریب آ جائے, کبھی لاپرواہی میں کبھی بھی اس بات کو, کبھی مخالفت ایسا موقع نہ آ جائے کہ مخالفت آپ سے ہو جائے. تھوڑی سی زحمت بعض اوقات ہوتی ہے, بعض اوقات منہ سے بار بار چڑھانے پڑ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس زحمت کو برداشت کر لیں عظیم ثواب اور فائدوں کے لیے. اچھا, اسی طرح سے مرد حضرات کے لیے بھی کسی ایک کوئی ایک برائی چھوڑنا ہے نا, تو کم سے کم وہ کوئی حرام جاب یا کوئی مال حرام یا مشکوک مال اگر لے کر آ رہے ہیں, تو کم سے کم اپنے کاروبار سے, اپنی ملازمتوں سے حرام کو دور کرنے کی کوشش کریں. حرام معاملات سے اگر مرد حضرات دور ہو جائیں. مسلمانوں کی ایک بڑی عظیم شخصیت ایک گزری ہے, شیخ ابو محمد عبداللہ, سلجوقیوں کے دور میں بہت ہی متقی پرہیزگار علماء اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے, ان کا زہد و تقویٰ بڑا مشہور. ان کے اگر کبھی کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی تھی تو وہ بچے کی ماں کی غذا کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مال مشکوک بھی کسی طرح سے اس کے جسم کے اندر نہ جائے, اور پیدائش کے بعد بھی با تقوی خواتین سے بچے کے لیے شیر مادر کا انتظام کرتے تھے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ماں بچے کی بیمار ہو گئی پیدائش کے بعد, تو گھر کی کچھ خواتین تھیں وہ محلے کی ایک ہم عورت کے پاس دودھ پلانے بچے کو لے گئے, جو ذرا لاپرواہ قسم کی تھی دینی معاملے میں. انہیں جب پتہ چلا شیخ ابو محمد عبداللہ کو کہ اس طرح سے بچے کو وہ دودھ پلایا گیا ہے, تو اس سے چلا کہ ملتے ہی فوراً بھاگے بھاگے گھر آئے اور باقاعدہ منہ میں بچے کے انگلی ڈال کر اسے قے کروا کے اس دودھ کو باہر نکلوا دیا اور کہا کہ اس بھوک اور پیاس سے مر جائے, زیادہ بہتر ہے کہ اس کی مشکوک غذا اس کے جسم میں جائے جو ہمیشہ کے لیے اس کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دے. یہ ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں بظاہر لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم باتیں ہیں اور شاید اس کے ہم اتنے مکلف بھی نہیں کہ اتنا زیادہ اس میں احتیاط کریں, لیکن بہرحال اتنی احتیاط کا تقاضا تو ہم سے نہیں ہے, لیکن کم سے کم صریح مال حرام تو جسموں میں پہنچنے سے بچا سکتے ہیں. ان کا وہی بیٹا جس کے اس طرح سے انہوں نے غذا کا خیال کیا تھا اور ایک لاپرواہ عورت کا دودھ بھی اس کے شکم سے باہر نکلوا دیا تھا, وہ بعد میں امام الحرمین ابو المعالی کے نام سے مشہور ہوئے اور حکومت ارسلان سلجوقی کے زمانے میں باقاعدہ ایک مدرسے کی نظامت بھی ان کے پاس آئی اور بہت علمی کارنامے بھی انہوں نے انجام دی اور ایک علمی دنیا میں ایک مقام پیدا کیا. تو ہماری جسموں کے اندر, ہمارے جسموں میں یہ تمام اس قسم کی غذائیں چلی جاتی, تو مرد حضرات خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں, اس شب قدر میں عہد کریں, اپنے کاروبار کا, اپنے ملازمت کا جائزہ لیں. علماء سے بعض اوقات چیزیں جا کر پوچھنا پڑتی ہیں, ہوموس کے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کی حرام پیسے سے کوئی تربیت نہ ہو رہی. کم سے کم اس رات کو کسی نہ کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرنا, ورنہ صحیح ہے اور راتوں کی طرح سے آ کر گزر جائے گی, چند ایک آپ اعمال انجام دے دیں گی, قرآن سر پہ رکھ کے جو ہے وہ قرآن تو سر پر آ جائے گا لیکن عمل کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا. تو دیکھیے ان گناہوں کے باعث ہی ہماری اصل میں روح بہت ضعیف ہو جاتی. جسمانی بیماریوں کے لیے دیکھیے ہم ٹونک کا استعمال کرتے ہیں, وائٹامنس کا استعمال کرتے ہیں, ادویات لیتے ہیں, اسی طرح ہماری روح کو بھی ضرورت ہوتی, وہ بھی روحانی کمزوریوں کا شکار ہو جاتی, اس کے اندر بھی کچھ روحانی نجاستیں داخل ہو جاتی ان کو پاک کرنا پڑتا. تو اس رات کو خاص طور پر ایک عمل آپ کو اور کرنا ہے جس سے آپ کی روحانیت میں جو نجاستیں اور کمزوریاں وہ دور ہو جائیں گی, اور وہ دو چیزیں ٹونک کا کام دیں گی اس رات کو. وہ آپ کی روح کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ پورے سال کے لیے کہ روح انتہائی قوی اور طاقتور ہو جائے، اور روحانی نجاستیں پورے سال کے لیے جسم سے آپ کی روح میں سے نکل جائیں۔ رجب علی خیال کتنے مشہور و معروف ایران میں بھی اور ہر جگہ جو ہے مشہور ہیں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے اور اپنی عرفانیات کی وجہ سے، یہ خاص طور پر ریکمینڈ کرتے تھے کہ اگر رات کے ابتدائی حصے میں سورہ حشر پڑھ لی جائے، چھوٹا سا سورہ بالکل، اور صبح کے قریب سورہ صافات پڑھی جائے، یہ سورہ بھی بہت چھوٹا ہے، تو یہ روحانیت کو قوی کرنے کے لیے اور روحانی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے دو سورہ انتہائی مجرب، اور اس کی ابتدا آپ اس راتی سے کر دیجیے۔ رات کے ابتدائی حصے میں جس وقت آپ نماز مغرب و عشاء وغیرہ پڑھ لیں گی، اس کے ابتدائی حصے میں سورہ حشر پڑھ لیجئے، اور جب صبح صادق کے قریب نماز فجر سے کچھ دیر پہلے بہت ہی چھوٹا سا سورہ صافات پڑھ لیجئے۔ تو روح جو ہے وہ فرماتے کہ انتہا سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اور روحانی کمزوریاں اور نجاستیں سب غائب ہو جاتی ہیں، اور اس رات کی برکت سے انشاءاللہ وہ پورے سال مکمل حفاظت رہے گی۔ اس سے حاصل کریں، ان تمام موقعوں کو کھوئیں نہیں اپنے ہاتھ سے۔ اور خاص طور پر جس کا بھی تو اتنا وقت نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ہم اس کو کارڈ کی صورت میں چھپا بھی چکے ہیں، مدرسے کی طرف تقسیم ہو چکا ہے، مجھے پتا نہیں کہ اب یہاں پر اس طرح سے موجود ہے وہ یا نہیں۔ آیت اللہ جواد ملکیہ تبریزی نے جو خاص طور پر چھ تو قرآنی آیتیں بتائی ہیں، چھ قرآنی آیتیں، کہنے اگر سونے سے پہلے یہ چھ قرآنی آیتیں یہ اگر کوئی شخص پڑھ لے، اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص جو آیت اللہ نقودی کے اصفہانی کے عمل میں خود بخود ہی شامل ہو گئیں، یہ اگر کوئی شخص کر لے تو فرماتے ہیں کہ اس کی روحانیت انتہا سے زیادہ قوی ہو جائے گی۔ جب روحانیت قوی ہوتی پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ اس کو باخدا رہتا ہے، خدا کے حضور میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، تو روحانیت بڑی قوی ہو جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں انہیں چھ آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے میں نے آئمہ معصومین علیہم السلام کی زیارتوں کا شرف حاصل کیا۔ تو یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گا یہ انشاءاللہ، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ان کو روزانہ سونے سے پہلے اس کو تو ہمیشہ ہی کرنا، اور یہ کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں، میرا خیال ایک ہفتہ دس دن آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے، اس کے بعد زبانی یاد ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر چند منٹوں کے اندر سونے سے پہلے ان عمل کو انجام دے سکتی ہوں۔ کیونکہ دیکھیے روح کو قوی کرنے کی ضرورت ہے، جب روح قوی ہو جائے گی نا تو آپ کو گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ کہ روح اتنی کمزور ہے، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو بہت کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو کتنے ریپیٹیڈلی انفیکشنز لگ جاتے ہیں، جو جراثیم ہوتا ہے فوراً کیچ کرتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں، اسی طرح روح بھی ہوتی ہے، جتنی یہ کمزور ہوگی اتنا ہی گناہوں کو کیچ کرنے کی صلاحیت، گناہوں کے جراثیم کو کیچ کرنے کی اس میں صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو روح کو قوی کرنا ہے، اس کو ٹونک دینی ہے، اس کو وائٹامن دینے، وہ ان دعاؤں اور ان آیتوں کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کوشش کریں، ویسے تو ابھی یہ ہے کہ جب بھی یہ خاص طور پہ جو ذکر ہوا تھا تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اس کو کبھی بھی سرسری انداز سے نہ پڑھیں، بالکل پورے اعتقاد کے ساتھ پڑھیں، صدق نیت کے ساتھ پڑھیں اور مکمل آداب کے ساتھ پڑھیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ یہ نیت دماغ میں رہے کہ تسبیح کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب تمام معصومین کو، چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا کریں۔ یہ عجیب و غریب تسبیح، اور کوشش کریں کہ تسبیح کو آپ انگلیوں کے اوپر بھی پڑھا کریں، انگلیوں پر، کیونکہ دیکھیں روایتوں میں بھی بات آئی ہے، قرآن بھی اس کا گواہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعضاء و جوارے ہیں نا، یہ جو ہیں جس کے اندر یہ انگلیاں بھی شامل ہیں، ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے، ان کو بھی نطق اور گویائی جو ہے وہ دی جائے گی، تو یہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے ان انگلیوں کے اوپر اگر آپ نے تسبیح پڑھی ہوگی، جو عام تسبیح ہوتی ہے، اس کے علاوہ اپنی انگلیوں پہ بھی اس تسبیح کو پڑھا کریں۔ اور ایک بہت ہی عجیب و غریب اس کے متعلق جو تسبیح ہے، آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں، آیت اللہ صادق روحانی ماشاءاللہ مرجع ہیں اور ایران میں ان کی تقلید ہوتی ہے، اور آج کے دن جو ہم بہت سارے اعمال جو تذکرہ کریں گے آیت اللہ صادق روحانی کے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش ہونے والے. آیت اللہ صادق روحانی یہ بات اپنے استفتاء میں فرماتے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا نافلہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان پر بھی مقدم, کہ جو ہر نماز کے بعد نافلہ ہوتے ہیں تسبیح حضرت زہرا اس پر بھی مقدم ہے. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ آیت اللہ صادق روحانی نے بات بیان فرمائی کہ تسبیح حضرت زہرا درود پر بھی مقدم. درود بھیجیے نا محمد علیہ السلام. اچھا یہ تسبیح یہ فقط روحانی اعتبار سے تو انسان کو مضبوط بناتی ہے, جسمانی ضعف کو بھی دور کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا جو شان نزول ہے اس تسبیح کو ملنے کا کہ پیغمبر نے کب حضرت زہرا کو گفٹ کی تھا, جب گھر کے کاموں کے لیے خادمہ کی فرمائش کی تھی, پھر پیغمبر نے یہ تسبیح ہدیہ کی تھی. تو اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ رضی تو عن اللہ و رسولہ, میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہو گئی. ورنہ دیکھا جائے تو ایک عام عورت کے لیے پیغام ہے کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ مثلا آپ کہ گھر میں کام کے لیے مجھے خادمہ کی ضرورت ہے, تسبیح بتائی جائے تو کہے گی بھائی میں نے خادمہ کو کہا, یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بہت ساری دعائیں جو پڑھی جاتی. نہیں, ان کو بھی پتا تھا کہ اس سے جسمانی ذوق جو تھا وہ بھی دور ہو جائے گا, اور ہمیشہ کے لیے ان کی برکت سے تمام صاحبان ایمان کو اس عظیم تسبیح جو ہے وہ حاصل ہو گئی. اور کتنی مقدس خواتین ایسی گزری ہیں تاریخ اسلام میں کہ جتنے بھی کام گھروں میں کرتی تھیں وہ اس تسبیح کو انجام دیتے ہوئے, تسبیح حضرت زہرا کو انجام دیتے ہوئے اور باوضو ہو کر گھریلو کام انجام دیتی تھی. کھانا بھی اگر پکاتی تھی تو تسبیح حضرت زہرا پڑھا کرتی تھی, رابعہ شامیہ اور اس کے علاوہ سید مرتضی اور سید رضی کی جو والدہ گرامی تھیں, یہ دیکھ لیجیے کس کا ہے, ان کی جو والدہ گرامی تھی ہر کام سے پہلے جو ہے وہ تسبیح پڑھا کرتی تھی, اور یہ بات بھی کہتی تھی کہ فائنہا ما نزجت اللہ بالتسبیح, یہ جو کھانا ہے یہ میں نے پکایا ہی اس کو تسبیح کے ذریعے, صرف یعنی تسبیح کو پڑھے بغیر کبھی میں نے کبھی آج تک کوئی کھانا بھی نہیں پکایا. اور دیکھیے یہ قرآنی آیات, آپ گھر میں قرآن کو, جس سے پہلے بھی اکثر دفعہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے آپ گھروں کے جو ہے وہ کام کیا کریں. نفیسہ خاتون جن کا کتنی مرتبہ سے پہلے بھی جو تذکرہ آ چکا ہے کہ نفیسہ خاتون وہ ہے کہ اکثر جگہوں کے پر ہمیشہ انہوں نے جتنے دفعہ قرآن ختم کیا ہے کا مختلف جگہوں پہ کہیں 190 بار لکھا ہوا ہے, کہیں 1900 دفعہ اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن ختم کیا. یہ مصر میں نفیسہ خاتون کی جو ہے وہ قبر مبارک. اور خود اس رمضان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مثلا آپ سحری بنا رہی ہیں افطاری بنا رہی ہیں اس دوران بھی آپ تلاوت قرآن جتنے سورہ یاد ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی وفاتی کے اندر پڑھ لیا ہوا کہ بہت سارے ہمارے آئمہ ایسے تھے کہ جو اس مہینے کے اندر 40-40 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے, 40 دفعہ صرف ایک مہینے میں, اور بہت سے آئمہ تو 40 سے بھی زیادہ کا عدد جو ہے پورا کرتے تھے ختم قرآن کا. تو یہ بہت ویسا مہینہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حالت روزہ میں انہوں نے انتقال کیا تھا نفیسہ خاتون نے, اور حالت احتضار میں بھی سورہ انعام کی جو ہے وہ تلاوت ہو رہی تھی, اور جب وہ اس سورہ انعام کے اس ٹکڑے پر پہنچی تھی کہ لہم دار السلام عند ربہم, ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہو, یہ جملہ کہتے ہوئے ان کی روح جو ہے جسم سے نکل گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تسبیح جس کا بار بار ابھی تذکرہ ہوا ہے یہ کتنی اثر پذیری اس تسبیح کے اندر ہے, اور باقاعدہ بحر الانوار کی جو 43 جلد ہے اس کے اندر ایک روایت بھی ہے کہ اس تسبیح میں کہ آخر اتنا اثر پیدا کیسے ہوا حضرت زہرا کے نام سے جو منسوب ہو گئے. اس وجہ اس کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بات فرمائی تھی کہ ابو الحسن درود بھیجیے. کہ اے ابو الحسن جب خدا نے عالم زر میں میرے نور کو خلق کیا ہے تو خلقت کے فوراً بعد بلا فاصلہ اس نے خدا کی تسبیح بیان کی, بلا فاصلہ یعنی ادھر خلق ہوا ہو اور کوئی زمانی فاصلہ بھی حائل نہیں ہوا, پروردگار کی تسبیح کرنا شروع کر دی تھی. حضرت زہرا نے اپنے نور کے متعلق بات خود امیر المومنین کو یہ بات بتائی بحر الانوار کی 43 جلد. تو بہرحال دیکھیے جس طرح حضرت زہرا کو لیلۃ القدر جو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کی جو عظمت ہے اس کو عقلیں نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح شب قدر کی عظمت کو بھی عقلیں نہیں پا سکتی. جب اتنی عظیم تسبیح جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے تو اس کا ہدیہ اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ہم آئمہ معصومین علیہ السلام بلکہ 14 معصومین کو اس کو ہدیہ دوبارہ کر دیں، اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا آیت اللہ نقودگی کے عمل میں بھی خود بخود ہی آ گیا. تو اس طرح آپ اپنی نمازوں کو کوشش کریں کہ بہتر بناتی چلی جائیں. یہ آیت اللہ نقودگی کا عمل ہی آپ کی نمازوں کو بہت بہتر بنا دے گا. جو اس سے پہلے ہم جس طرح سے آپ کو پتہ ہی کہ جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر افراد، وہ خود نماز انتہائی سخت شرمندگی کا باعث، نہ کوئی رغبت ہوتی نہ کوئی میلان ہوتا ہے، اور معاذ اللہ اگر جملہ غلط نہ ہو اس کو بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کراہیت ہو رہی ہو نماز سے، جس طرح کوئی گن پوائنٹ پہ نماز پڑھوا رہا ہو. ہم اکثر افراد نمازوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، ایک بوجھ سمجھتے ہیں، نہ کوئی ارتکاز ہوتا ہے، نہ کوئی کنسنٹریشن ہوتی، نہ کوئی اس کے اندر کوئی عرفانیت ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. زندگی کے سارے کام، دیکھیے جتنے بھی ہم جو کام انجام دیتے ہیں نا زندگی میں، سارے نماز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کے اوپر. جتنی آپ نماز کی کوالٹی اچھی بناتی جائیں گے دنیا میں، جتنے بھی آپ کام انجام دیتی ہیں بلکہ دنیا اور آخرت سب کے، وہ سب کے سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. باقاعدہ آیت اللہ بہجت ایک دفعہ سوال پوچھا گیا کہ ہمارے اکثر کام بگڑ جاتے ہیں، کام ہو ہی نہیں پاتے، کیا کریں؟ دیکھیے آقائے بہجت کا کبھی بھی ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے زندگی میں جب تک وہ حیات تھے کہ کبھی بھی وہ مشکل اعمال لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، مشکل نہیں، اور یہ کہتے تھے، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں کیا کریں، تو غالباً مولا علی کے اس کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو محمد ابن ابی بکر سے مولانا نے ارشاد فرمایا تھا نہج البلاغہ میں، کہتے تھے کہ یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال خود نماز کے تابع. اگر تم اپنے ان اعمال کو بہتر بنا لو، اپنی نماز کو بہتر بنا لو، تو تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. یہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت جملہ گھر کا کہا کرتے تھے. آپ کے جو کام بگڑ رہے ہیں نا، اس وجہ سے کہ آپ نے اپنی نماز کو بگاڑا ہوا ہے. آپ کی نماز کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے. یہ گن پوائنٹ پہ جیسے پڑھی جا رہی ہو، جو بے دلی سے نماز پڑھی جا رہی ہو، بوجھ سمجھا جا رہا ہو. یہ زندگی اکثر کام ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اس کی اگر ہم صحت کو اچھا بنا لیں تو سب بگڑے ہوئے کام بھی ہمارے بن جائیں گے، کہ تمام اعمال ہمارے ہماری نماز کے تابع. نماز کو اچھا بنا لو گے تو کام بھی اچھے ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ، وہ جب کبھی آٹوگراف دیا کرتے تھے، ان کا آٹوگراف ہے باقاعدہ، وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ اگر تم اپنی نماز کی حفاظت کر لو تو اپنی ہر چیز کو تم محفوظ بنا لو. نمازوں کی صحیح طور پہ حفاظت، ان کو اول وقت میں انجام دینا، یہ سب تم اگر کر لو تو تم دنیا اور آخرت کے تمام امور کی تمہارے اصلاح ہو جائے گی. دیکھیے اس رات کا پیغام یہ بھی، اس نمازوں میں یہ جو اس رات کو جو آپ نمازیں پڑھیں گے، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ ایسی کوشش کریں کہ انتہائی رغبت کے ساتھ وہ نمازیں پڑھیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نو سال کی تھی حضرت مریم. یہ ان سے منسوب کہ حضرت مریم کہاں رہا کرتی تھیں، ان سے منسوب ایک جگہ غالباً یروشلم. اتنی عبادت اتنی کم عمری میں بھی، اتنی عبادت اور اتنی پارسائی اور اتنی نماز ہے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، جیسے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا. مریم کو فقط یہ امتیاز نہیں تھا کہ وہ صرف حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، نہیں، ان کے اندر کوالٹیز ایسی تھی، وہ تو اپنی جگہ پہ تھا کہ ایک نبی خدا کی ماں، لیکن یہ جو کوالٹیز تھیں، یہی وجہ ہے کہ جو پورے قرآن میں پورے سورہ مریم کے نام سے، اور قرآن میں 34 مرتبہ حضرت مریم کا نام آیا ہے. کتنی فضیلت کی بات، 34 دفعہ. اور وہ جو روایت ہے کہ جنت میں جو بہترین چار عورتیں ہیں دنیا کی، جس میں حضرت خدیجہ طاہرہ، حضرت آسیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے ساتھ حضرت مریم کا بھی نام ہے. بس فرق یہ ہے کہ مریم دنیا کی عورتوں کی سردار ہے اور حضرت زہرا دو جہاں کی عورتوں کی سردار ہے. درود بھیجیے محمد اور 63 سال کی زندگی تھی حضرت مریم. اچھا دیکھیں پیغمبر اسلام کی زندگی بھی 63 سال تھی, امیر المومنین کی زندگی بھی 63 سال تھی, حضرت مریم کی زندگی بھی 63 سال تھی. جب ملک الموت آیا ہے تو باقاعدہ سلام کیا ہے, السلام علیکی یا مریم الصائمۃ القائمہ. اور اس کے بعد پھر روح قبض کرنے کے لیے جب آگے بڑھا ملک الموت تو حضرت مریم نے مہلت مانگی کہ میں سجدے کی حالت میں چلی جاؤں. سجدے کی حالت میں گئیں اور اس کے بعد پھر ملک الموت نے روح کو قبض کیا. اور حضرت عیسیٰ نے جب انتقال کے بعد صدا دی تھی اپنے والدہ کو کہ مادر گرامی کہ آپ اس دنیا میں واپس آنا چاہتی ہیں, تو کہا ہاں لیکن صرف اس صورت میں کہ جب خدا کے حضور میں سخت گرمیوں میں تاکہ روزے رکھ سکوں اور سخت سردیوں کی راتوں میں عبادتیں کر سکوں. تو دیکھیں یہ ان کی کوالٹی, یعنی اپنی عبادات کو اس کوالٹی کا بنا لیجیے. اور ہم باقاعدہ یہ منازل الاخرہ کے اندر بھی یہ تمام واقعہ جو ہے شیخ عباس قومی نے لکھا. تو دیکھیں ہم دیکھتے ہیں, ہمارا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ اکثر سفر حج اور سفر زیارتوں سے جو لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں تقریباً 90-95% لازمی طور پر, عام طور پہ فلائٹ جو ہے وہ نماز فجر وغیرہ کا کوئی اس میں وقت آیا ہوتا ہے کہ وہ جہازی میں پڑھنی ہوتی ہے, ایسا فلائٹ کا وقت ہوتا ہے, ورنہ جب تک لینڈ کرے گا تو جہاز نماز قضا ہو جائے گی. تو زیادہ تر افراد دیکھا جاتا ہے کہ 90-95% ہی اپنی نمازوں کو قضا کرتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاز میں مثلا کس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. باقاعدہ اس کے احکام پہلے سے معلوم کرنے چاہیے کہ ذرا سا, یعنی حج و عمرے جیسے سفر اور زیارات کے مقدس سفر سے واپس آ رہے ہیں کتنا توبہ وغیرہ کر کے, وہ پہلا کام یہی کر رہے ہیں کہ نماز کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. اور جبکہ بہت سارے جہاز تو ایسے ہیں جس کے اندر قبلہ وغیرہ بھی وہ سامنے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری سمت کیا ہے, کس طرف قبلہ ہے, ورنہ وہاں کے عملے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. جہاز میں بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جس میں نماز پڑھی جا سکتی. تو دیکھیے نمازوں کو قضا کرنے کے خاص طور پر, کہا نا کہ اس رات کوئی نہ کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا عہد کرنا, تو بہت سارے افراد جن کی, بہت سے دیندار بظاہر افراد بھی ہوتے ہیں, ان کی نماز فجر بھی اکثر قضا ہوتی ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ایک نماز بھی دیکھیے اگر قضا کرنے کے اتنے سخت اثرات ہیں کہ انسان نئی نئی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا. وہ روایت مشہور نہیں کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت دیوانہ وار بھاگتی ہو جائے, اس وقت تمام اصحاب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ بہرحال ایک عورت آ رہی. اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, بہت آ کر گریہ کرنا شروع کر دیا, میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے. پیغمبر نے کہا لیکن رحمت خدا تیرے گناہ سے بھی زیادہ بڑی. اچھا کیا تو نے گناہ کیا؟ تو پھر اس نے تفصیل بتائی, کہا کہ یا رسول اللہ گناہ کے نتیجے میں جو بچے کی پیدائش ہوتی تھی میں اسے سرکے میں ڈال کر ختم کر دیتی تھی, پھر وہ نجس سرکہ لوگوں کو فروخت کیا کرتی تھی. گناہ واقعی بہت بڑا تھا, پہلے اس گناہ کو انجام دینا کتنا سخت ہے, پھر اس کے بعد کسی جان کو قتل کرنا وہ کتنا سخت گناہ ہے, پھر اس کے بعد اس کے جسم کو سرکے کے اندر ڈالنا, پھر وہ نجس سرکہ مسلمانوں کو غذا کے لیے فروخت کرنا. یہاں تک کہ جب پیغمبر نے یہ باتیں سنی تو سخت متفکر ہو گئے اور غمگین ہو کر تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اور اس کے بعد کہا پیغمبر نے, انی ظننت انک ترکت صلاۃ العصر, مجھے گمان ہے کہ تو شاید نماز عصر قضا کر دیتی تھی, اس وجہ سے تو اتنی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئی. صرف نماز عصر, بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مثلا آفیسز کے اندر بہت سے وجوہات سے نماز نہیں پڑھتے, بھی گھر آ کے شام کو ایک ساتھ قضا کر کے ساری نمازیں پڑھتے ہیں. ان کو یہ بات بتانے والی کہ صرف پیغمبر نے ساری نمازوں کا بھی ذکر نہیں کیا تھا, کہا مجھے گمان ہے کہ جو تو اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئی شاید تو نماز عصر کو قضا کر دیتی, شاید تو نے نماز عصر پڑھنا چھوڑ دی تھی. وہ چھوڑنا ہی شمار ہوتا ہے کہ انسان بعد میں قضائیں کرتا رہے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ کر. تو بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ انسان پختگی کے ساتھ اس رات کو ارادہ کرے کہ کم سے کم مجھے اپنی ایک, یہ تو میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں, ورنہ تو پورے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ روح اتنی کمزور ہے کہ وہ اتنے زیادہ قوی ارادے اس وقت کر نہیں سکتی, تو کم سے کم کوئی ایک ایسا گناہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ بار بار ہو رہا ہے اس کو چھوڑنے کا تو کم سے کم ارادہ کریں. اور کوالٹی بہتر بنانی ہے خشوع خضوع کے ساتھ, وہ جو ہم ابھی بار بار ذکر کر رہے تھے. بہرحال نماز عصر کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کو صلاۃ الوسطیٰ بھی بہت ساری روایتوں میں کہا گیا. نفیسہ خاتون, ایسی تھیں کہ اس زمانے میں عورتیں ان کے وضو کا پانی لے کر جمع کر لیتی تھیں، جو واقعتاً پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ اصحاب ان کے وضو کا پانی جمع کرتے تھے، اور اس کے بعد نفیسہ خاتون کا بھی پانی اس طرح سے، جہاں تک کہ یہودی عورتیں تک پانی جمع کر کے لے جاتی تھیں، اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک بچی کو فالج ہو گیا تھا تو ایک یہودی عورت کی بچی کو، اب وہ پانی ان کے وضو کا لے کے گئی اور اس کے اوپر جیسے ہی ڈالا وہ بچی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، نفیسہ خاتون۔ یہ اپنی نمازوں کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی وجہ سے، ڈن پوائنٹ پہ جو پڑھے جانے والی نمازیں ان میں اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، نہ اس وضو میں اتنی صلاحیت ہوتی نہ ان نمازوں میں اتنی صلاحیت ہوتی کہ اس طرح کے خصوصیات اس میں پیدا ہو سکے۔ اچھا، اب ایک بات اور کہ جو پچھلے سالوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، جو اس رات کے خصوصی اعمال میں سے ان میں تین سورے ان کی تفصیل آ چکی ہے کہ وہ سورے کیوں پڑھے جائیں گے، ان کا کیا اجر و ثواب، وہ تو اب نہیں کرنا، وہ تو آپ کو سننے ہیں الگ سے، اور پھر تاکید کر رہا ہوں کہ یہ ہم آگے کی کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، بیسک ساری چیزیں اس میں بیان ہو چکی کہ ویسے تو سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ حامیم دخان، یہ تین سورے اس رات کو خصوصیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ایک سورہ آپ کو اگر کوشش کریں کہ یا تو اس کو 1000 دفعہ پڑھ لیں، بہت سے بزرگ حضرات جو اور عبادتیں انجام نہیں دے سکتے کم سے کم تسبیح بیٹھ کے تسبیح پکڑ کے سورہ ضرور پڑھ سکتے ہیں، 1000 دفعہ اس کو پڑھیں یا 100 دفعہ پڑھیں، یا آپ کیونکہ آج کل راتیں بہت چھوٹی ہوں گی، شب قدر بمشکل 6-7 گھنٹے کی رات آپ کو ملے گی، اور اعمال بہت زیادہ ہے، فضول تو بالکل وقت ضائع کرنا ہی نہیں، نہ کوئی ٹی وی دیکھنا ہے نہ کچھ کرنا ہے، اور آپ کو لگے رہنا، یہ رات نکل گئی تو گویا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اور تقدیر میں پھر کچھ چیز معاف کروانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یا تو 1000 دفعہ یا 100 دفعہ، یا کم سے کم ان اعمال کے ساتھ 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت ضرور بے ضرور اس رات کو الگ سے بھی انجام دیں۔ اس شب میں خاص ایک رابطہ ہے سورہ قدر کا، اور خود اس سورہ کا بھی امام زمانہ علیہ السلام سے خاص رابطہ ہے۔ ویسے تو ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی، لیکن خاص طور پر شب قدر میں اس کو پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ کوشش کریں کہ اس رات کی جتنی بھی نمازیں آپ پڑھیں اس میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت ضرور کریں۔ اچھا دیکھیے، اس سورہ کو سحر اور افطار کے اندر پڑھنے کی بڑی تاکید، اور اتنا عظیم ثواب بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی مجاہد خاک و خون میں غلطہ ہو کر جو ثواب حاصل کرتا ہے، وہ اس سورہ قدر کو پڑھنے سے سحر اور افطار میں وہ حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سورہ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہے، مربوط ہے، کہ جس رات 15 شعبان کو امام زمانہ کی ولادت باسعادت واقع ہو رہی تھی، تو حکیمہ خاتون